قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
یہ باب ہے لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، کہ اللہ تعالی کے چہرے کے ساتھ نہ سوال کیا جائے سوائے جنت کے. اسألك بوجه الكريم، کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے واسطے سے کہ مجھے جنت عطا فرما. اتنا بڑا واسطہ اگر دے رہے ہو تو پھر طلب بھی بڑی کرو، یہ نہیں کہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ، مجھے 100 روپیہ دے دے، ایسا انتظام فرما دے مجھے 100 روپیہ مل جائے، دنیا کا مال مل جائے. نہیں، یہ واسطہ بہت بڑا ہے، یہ واسطہ بہت بڑا ہے، تو اس پر طلب بھی بہت بڑی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں پر، اور وہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. ینسون نعیم الجنہ، جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. تو اس ذات کے چہرے کا واسطہ، اتنا بڑا واسطہ، اور طلب چھوٹی ہو یہ اس کی تعظیم کے منافی ہے. اتنا بڑا واسطہ دے کر اس سے جنت کی طلب کرو، جنت کا سوال کرو. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
باب ما جاء في اللو، یہاں بھی زبان کے تعلق سے ایک حسن ادب کی تعلیم ہے. اگر کہنا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، اس کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم؟ اگر اگر کہنا، دیکھیں اگر کہنا، اس میں جو سب سے بڑا عیب یا نقص یا محظور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ عدم رضا ہے. یہ اگر کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے منافی، تمہارا دل ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان سے ایسا بھر جائے مضبوط. آگے یہ مستقل باب آ رہا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی شر پہنچتا ہے، تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ جو نافذ ہو گیا. اگر اگر مت کہو، یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی. جو شخص اگر اگر کہتا ہے وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اور جو شخص تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کو رب مان کر راضی نہیں. یہ ضروری ہے کہ اس کو رب مان کر راضی ہو جاؤ. خالی رب کہنا کافی نہیں، بلکہ رب مانو اور رب مان کر راضی ہو جاؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھا، حلاوت ایمانی کو پایا جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. صرف ماننا کافی نہیں، بلکہ ساتھ راضی ہو. راضی ہونے کا معنی یہ کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں. من رضی باللہ رب، راضی ہو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کہ میرا رب ہے. بس زبان سے اظہار نہ ہو بلکہ اس پر راضی ہو، میں اس پر راضی ہوں. تو اگر اگر کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ رضا کی علامت نہیں ہوگا. جو رب مان کر راضی ہے اس قسم کے جملے وہ استعمال نہیں کرتا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں, اس کے اندر تحقیق توحید نہیں, اس نے توحید کو نہیں اپنایا, اس کی توحید میں خلل ہے, نقص ہے. تو اس ادب کو سمجھو. ویسے اگر کہنا ہے اس کے کچھ استعمالات ہیں. لو استعمال کرنے کے, لفظ اگر استعمال کرنے کے کچھ طرق ہیں, کچھ انواع ہیں اس کی, کچھ اس کے استعمالات ہیں, ان میں سے بعض درست اور بعض غلط ہیں. پہلا استعمال, لو استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے, یعنی ایک مسئلہ شریعت کا, اس پر آپ نے عمل کیا, اس پر نقصان ہو گیا. آپ کہیں کہ اگر یہ عمل میں نہ کرتا یہ نقصان نہ ہوتا. جیسے منافقین نے کہا, اگر ہم جنگ احد میں شریک نہ ہوتے تو اتنی یہ موتیں نہ ہوتی, اتنے قتل نہ ہوتے. یہ شریعت پر اعتراض. غزوہ اور جہاد اللہ کا امر تھا, نبی اسلام کا امر تھا, اس میں جانا اور شریک ہونا, اور پھر جو بھی شہادتیں ہوئیں سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں, ان پر ایمان لاؤ, ان کو قبول کرو, اس پر راضی ہو جاؤ. آگے یہ مستقل باب آ رہا ہے. تو اگر کا لفظ استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ باطل, جیسے منافقین نے کیا کہ یہ 70 شہادتیں ہوئیں جنگ احد میں شریک ہونے کی بنا پر, اگر شریک نہ ہوتے, ہماری بات یہ مان لیتے, جہاد میں نہ جاتے تو یہ قتل نہ ہوتے, یہ اگر ناجائز. آگے اس پر ان قرآن کی آیت آ رہی, یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. حالانکہ منافق تو ایک بھی نہیں مارا گیا, جو 70 شہادتیں ہوئیں وہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں, زیادہ مدینہ کے صحابہ تھے, انصار صحابہ, یہ ان کے صدق ایمان کی نشانی. نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ عہد کیا تھا, اپنی جانیں قربان کریں گے, اور جنگ احد میں کر دی. انس فرماتے ہیں کہ اکثر شہداء احد انصار صحابہ تھے. جو 70 قراء شہید ہوئے تھے دھوکے سے, سارے انصار تھے. مسیلمہ کی جنگ میں 70, یمامہ میں 70 شہید ہوئے, سارے انصار تھے. یہ قربانیوں کی داستان ہے. منافقین کہتے ہیں اگر ہمیں معاملے کا کچھ اختیار ہوتا ہم یوں قتل نہ کیے جاتے. دوسری آیت, الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقین اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقعدوا, خود بیٹھ گئے گھروں میں, خود نہیں نکلے میدان میں, خود بیٹھے ہوئے. صحابہ شہید ہوئے, اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہیں, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے تو یوں نہ مارے جاتے, قتل نہ ہوتا. منافقین میدان احد سے بھاگ گئے تھے, جنگ بدر سے بھی, احد سے بھی. حکمت ہم آگے پڑھیں گے اس کی کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس میں خالق کائنات کی کیا حکمتیں, اور کیا مقاصد شریعت ہے, اور کیا اس میں عقیدے کی باریکیاں ہیں. لیکن منافقین نے یہاں لو کا لفظ استعمال کیا. تو لو کا لفظ اگر آپ استعمال کریں کسی شرعی عمل پر اعتراض کرنے کے لیے تو یہ باطل, یا لو کا لفظ آپ استعمال کریں کسی تقدیر کے معاملے پر اعتراض کرتے ہوئے تو یہ باطل ہے. اعتراض القدر, تقدیر کے مسئلے پر, قدری و کونی مسئلے پر آپ اعتراض کرتے ہوئے لفظ لو استعمال کریں تو یہ باطل. مثلا گھر سے آپ نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے, لیٹ ہو گئے, فلائٹ نکل گئی, یہ تقدیر کا مسئلہ. فلائٹ نکلنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اس پر راضی ہو جاؤ. یہ ایمان بالقدر کی گہرائی ہے. اب آپ کہیں اگر میں الارم لگا لیتا جلدی یہاں کھل جاتی, جلدی گھر سے نکل آتا, راستے میں اگر ٹریفک جام نہ ہوتی تو فلائٹ مل جاتی. فلائٹ کا ملنا محال ہے, چھوٹ گئی, مانا اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس فلائٹ کو یہ تمہیں فراہم نہیں کر سکتی, تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا. تو یہ اعتراض کس چیز پر ہے؟ اللہ کے امر قدری پر. ایسا نہیں کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے امر قدری پر یہ اعتراض, اس کو قبول کر لو. اس طرح لو کا استعمال ندامت اور حسرت کے مقامات پر، خب امر شرعی ہو یا امر قدری ہو، اس تحسر کا فائدہ کیا ہے؟ اس حسرت کا فائدہ کیا ہے؟ اس ندامت کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ اللہ کا امر قدری ہے، اس پر راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ تم سے راضی ہو. تقدیر اللہ کا امر ہے، دنیا کا ہر تغیر اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اس پر راضی برضا ہونا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا. اور ندامت کرتے رہنا، کوستے رہنا، حسرت کا اظہار کرتے رہنا، نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا قرینہ ہے. اس نقصان کو قبول کر لو، میرے رب کی رضا ہے. جن کے ایمان قوی ہوتے ہیں بڑے بڑے نقصان وہ اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے ان کا. وہ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ فرشتے کسی بچے کی روح قبض کرتے تو اللہ فرماتے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، یہ اس کے دل کا یہ ٹکڑا تھا، تو اس کو چھین کر لے، یا اللہ تیرا امر تھا، میرے بندے کو سناؤ وہ کیا کر رہا ہے. یا اللہ وہ تیری رضا پر راضی ہے، تیری رضا پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کا ایک عالی شان محل بناؤ جنت میں، ایک ایسے مقام پر جو حمادین کا علاقہ ہے، حمادین کی کالونی ہے وہ، جہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو لوگ دکھ اور تکلیف پہنچنے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ رکھے جائیں. یا اللہ بیٹا اس کا چھین لیا اور تیری وہ حمد بیان کر رہی. اللہ تعالیٰ کا ہر امر عدل ہے، بظاہر نقصان ہو وہ عدل ہے، فائدہ ہو وہ عدل ہے. اس نقطے کو سمجھانا مقصود ہے کہ لو لو مت کہو. چوتھا استعمال، لو کا استعمال تقدیر کے ایسے مسئلے پر جس سے اپنے گناہ پر بندہ دلیل پیش کرے، یعنی میں نے فلاں گناہ کیوں کیا، تقدیر میں لکھو اللہ کی چاہت ہے، اللہ نے چاہا، تقدیر میں لکھا ہوا، فلاں گناہ میں نے کیا ہو گیا، تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا. اپنے کیے کو تقدیر پہ ڈال دی، اللہ اگر نہ چاہتا وہ گناہ میں نہ کرتا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا، ہم شرک کر رہے ہیں، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ اگر چاہتا ہم شرک نہ کرتے. تو اپنی معصیت کو وہ کس پر ڈال رہے ہیں؟ تقدیر کے لکھے ہوئے پر، نوشتہ ہے تقدیر. اس معنی میں بھی لو جو ہے وہ ناجائز. آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے نوشتہ تقدیر سے استدلال کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عالم ارواح میں دونوں کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. ملاقات کی کیفیت اللہ جانتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دی، صرف ایک دانے سے روکا تھا، آپ وہ کھا بیٹھے اور خود بھی جنت سے نکلے، ہمیں بھی نکال دی. وہ دانا اگر آپ نہ کھاتے تو آپ جنت میں ہوتے، ہم آپ کی اولاد بھی جنت میں ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضحتنا، آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی، آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض تھا. آدم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کیا جواب تھا؟ کہ لما تحتج علیہ بما کتب اللہ علیہ، کہ تم اس مسئلے پر کو دلیل بنا کر مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے لکھا ہوا تھا. نوشتہ تقدیر تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ دانہ کھانا ہے، وہ میں نے کھایا، جنت سے نکل گیا. تو کہتے ہیں یہ ایک نافرمانی، آدم علیہ السلام نے بھی اس نافرمانی پر تقدیر کے لکھے ہوئے سے استدلال کیا. لیکن فرق ہے ان دونوں باتوں. مشرکین کا کہنا ہمارا شرک کرنا اس لیے ہے کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا ہے، وہ شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ ہے. آدم علیہ السلام نے یہ بات کب کہی؟ توبہ کر کے، استغفار کر کے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، سچی توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے، اب جو ہو چکا بندہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. جو ہوا ہے وہ تقدیر کے منافی تو نہیں، اللہ کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی، تقدیر کے مطابق ہے. لیکن معصیت پر یہ جملہ کب کہا جائے گا؟ جب توبہ کر لی جائے اور معاملے کو پاک صاف کر لیا جائے. اس طرح لو کا استعمال ایک اور بھی ہے. یہ مختلف تمناؤں میں لو کا استعمال کرنا، اگر میں یوں کر لوں مجھے فلاں چیز مل جائے، اس کا تعلق مستقبل سے، ماضی سے نہیں. ان ماضی کے امور کے تعلق سے لو کا استعمال ممنوع ہے، مستقبل کے حوالے سے اگر میں یوں کر لوں، کل ایسا کر لوں تو مجھے فلاں چیز مل سکتی. زمانہ ہے مستقبل، تمنا. یہ تمنا کیسی؟ اس تمنا کی دو قسمیں، یا تو آپ کی تمنا اچھی چیز کی ہے یا بری چیز کی، یا اچھی چیز کی یا بری چیز کی. اگر تمنا آپ کی خیر کی ہے تو پھر لو کا استعمال جائز ہے، جس کا تعلق زمانہ ماضی سے نہیں بلکہ زمانہ مستقبل سے. اگر تمنا بری ہے تو پھر وہ چیز بھی بری ہے اور لو کا استعمال بھی برا ہے. تو مستقبل میں کوئی تمنا آپ کرنا چاہیں، اس کے لیے لو کا استعمال آپ کی تمنا پر موقوف ہے. تمنا اگر خیر کی ہے تو لو کا استعمال درست ہے اور تمنا بھی درست ہے، اور تمنا اگر شر کی ہے، کسی معصیت کی ہے، تو وہ تمنا بھی باطل ہے اور لو کا استعمال بھی غلط ہو. ایک اور لو کا استعمال چھٹا، جس کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہو اور وہ خیر محض، اس میں خیر ہو، مستقبل کے زمانے سے اور خیر سے متعلق ہو، تو اس کو لو کہہ کر آپ طلب کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لم استقبلت من امری ما استدبرت ما سقط الهدیۃ، کہ اگر جو کچھ میں نے کیا اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا. ما سقط الهدی، میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا. یہ اشارہ حج قران کی طرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، حج عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ. حج قران میں یہ شرط ہے کہ میقات سے قبل قربانی آپ کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے، اپنی قربانی لے کر نکلے تھے، اور جن جن صحابہ نے حج قران کیا تھا سب قربانیاں لے کر آئے تھے. تو میقات سے قبل اگر قربانی ہو وہ حج قران ہوتا. تو فرمایا کہ اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا جو میں نے فیصلہ کیا ہے تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا. گویا آئندہ کے لیے آپ ایک خیر کا راستہ بتا رہے ہیں کہ بہترین حج حج تمتع، جس میں قربانی میقات سے قبل نہیں ہوتی بلکہ قربانی آپ کو وہیں سے لینی، میقات کے بعد جہاں سے بھی لیں. تو یہ ایک مستقبل کی ایک خبر خیر ہے، ایک تمنا خیر ہے، اور یہ خیر محض ہے. تو مستقبل کا ایسا حال یا ایسا امر جو صرف خیر ہی خیر پر مشتمل ہو، اس میں اگر کا لفظ استعمال کر سکتے، کیونکہ خیر جہاں بھی ہو اس کا حصول ایک شرعی مطلوب ہے، اس کا حصول شریعت کے منافی اور شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو باب ما جاء فی اللو، لو کہنے کا حکم، تو جن جن صورتوں میں لو یعنی اگر کہنا ناجائز ہے وہ ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لو جو ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی. اور جو دور مستقبل ہے اس کا معاملہ تقدیر سے نہیں، یعنی کسی چیز کا تقدیر میں ہونا یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ کام ہو جائے. جب یہ کام ہو جائے تو اس کا معنی یہ تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا. مستقبل کے حوالے سے تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے، اسے کوئی نہیں جانتا الا یہ کوئی پیش گوئی ہو اللہ تعالی کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے میدان احد میں فرمایا تھا کہ ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان غدا، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ. آپ نے باقاعدہ انگلی رکھی کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش گری ہوگی، اور یہاں فلاں کافر کی، یہاں ابو جہل کی، یہاں فلاں کی، یہاں فلاں کی، باقاعدہ آپ نے جگہوں کو نامزد کیا تھا. یہ کل کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں. امیر عمر فرماتے ہیں اگلے دن جب معرکہ ختم ہوا تو میں نے باقاعدہ میدان بدر کا معائنہ کیا، نبی علیہ السلام نے جہاں اشارہ کیا تھا وہیں وہ کافر پڑا ہوا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. یہ خبر پر حق، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی خبر حق ہے، اور کل ایسا ہی ہوگا، یہی تقدیر میں لکھا ہوا. تو تقدیر کا پر ایمان کہ فلاں خبر تقدیر کی ہے یا نہیں. یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ کام ہو چکا ہو. ہم کہیں گے تقدیر میں یہی تھا, لیکن کل کے احوال کوئی نہیں جانتا. تقدیر اللہ کا راز ہے, سر اللہ اللہ کا راز ہے, یہ پہلے معلوم نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ کا نواسا حسن مسجد میں آ گئے چلتے چلتے گھٹنوں کے بل, آپ کو اس پر پیار آیا, آپ نے اتر کے اس کو اٹھا لیا. پھر فرمایا کہ ابنی ہذا سیدن, میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, یہ بیٹا میرا سردار ہوگا. بدیو صلح اللہ بھی بین طائفتین عظیمتین من المؤمنین, اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. دو بڑی جماعتوں میں صلح, یہ پیش گوئی ہے کہ بیٹا سردار ہوگا. صحابہ نے اس حدیث سے جو پہلی چیز سمجھی وہ کیا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام کو اب تک بچوں کی وفات کے بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے, تو کم از کم حسن بچپن میں فوت نہیں ہوگا, یہ جوان ہوگا, بڑا ہوگا, حتیٰ کہ سردار ہوگا, حتیٰ کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کے قابل ہوگا. یہ صحابہ کا فہم تھا اس حدیث سے. ایمان بالقدر, کیونکہ نبی علیہ السلام کی خبر حق ہے تو تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا ہے, لہذا ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر تعصب, حسرت اور لو استعمال کرنا ناجائز ہے. لو استعمال کرنے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کا تعلق زمانہ مستقبل کے لیے ہے, اور وہاں ہے جہاں حصول خیر مقصود ہو. حصول شر میں منع ہے. تمنا اگر باطل ہے پھر منع ہے. یہ بھی تمنا خیر کی ہے, یہ تمنا خیر کی ہے. موسیٰ اور خضر کے واقعے میں, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام, وہ واقعہ معروف ہے, اس میں صرف تین علمی حقائق کا علم ہوا بس. موسیٰ علیہ السلام بھی جلدی کر گئے اور خضر بھی جلدی کر گئے, اور پھر دونوں میں فراق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو صبر موسیٰ, اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو ہمیں اور واقعات کا علم ہوتا اور حقائق کا علم ہوتا. یہ بھی طلب خیر کے تعلق سے ہے. تو لو کا استعمال اگر طلب خیر میں ہو تو جائز ہے, اگر طلب شر میں ہو, حسرت ہو, ندامت ہو, تقدیر پر اعتراض ہو, شریعت پر اعتراض ہو, تو پھر یہ باطل ہے. جیسے ان دونوں آیتوں میں منافقین نے لو استعمال کیا, دونوں کا تعلق جنگ احد سے ہے, یعنی جنگ احد میں شرکت کرنا, وہ اس پر ان کو اعتراض ہوا, اگر ہم نہ جاتے, شریک نہ ہوتے تو قتل نہ ہوتا. یہ باطل ہے, یہ لو باطل. اور پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث جناب ابو ہریرہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجزن, حرص کرو اس چیز کی تمہیں نفع دے, خواب دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو, ایسا کام کرو یا شروع کرو جو نفع کا باعث ہے. جس کام میں نقصان نظر آ رہا ہے وہ کام نہ کرو, یہ شرعی مقاصد کے خلاف ہے. جان بوجھ کے ہلاکت, جان بوجھ کے خسارے کا راستہ اختیار کرنا مت کرو. یہ نبی علیہ السلام کی تاکید ہے, خواہ دنیا کے امور ہوں یا آخرت کے امور ہوں, صرف ان کاموں کے حرص کرو جو تمہارے لیے نافع ہوں. اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی بیوقوف آدمی کو, کسی احمق آدمی کو تجارت کا معاملہ سونپ دے اور اسے پورا خدشہ ہے کہ نقصان ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جو شخص جس کی بیوی ہو بد اخلاق ہو اور اس کو وہ طلاق نہیں دیتا, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. صحیح الجامع صغیر میں یہ حدیث, تو احرص علی ما ینفعک, تم حرص کرو کس چیز کی جو نافع چیز ہو, نفع بخش ہو. واستعن باللہ, اور جب اس کے حرص کر لو اور وہ کام شروع کر دو تو پھر کیا ہے, واستعن باللہ, پھر اللہ کی مدد طلب کرو, اللہ پر توکل کر لو کہ تم نے پوری چھان پھٹک کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ ایک صحیح چیز کا انتخاب کر لیا شرع اور دنیا کے قوانین کے مطابق, اب اس کام کا آغاز کر دیا, اللہ پر توکل کرو اور اس سے استعانت کرو. بلا تعجزن, اور عاجز نہ ہو, اور عاجز نہ ہو, بلکہ اس شے میں پوری اپنی طاقت کا, اپنی جدوجہد کا اور اپنے وسائل کا استعمال کرو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس فائدے کے تعلق سے, اس کے حصول کے تعلق سے تم میں عجز نہ آئے, کمزوری نہ آئے, بلکہ اتقان ہو اور اس کی درستگی ہو, اس کو اور سنوارنا مقصود ہو, اور عاجز نہ بنو. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے, جب تم نے پوری ایک دیانتداری کے ساتھ ایک نافع چیز کا انتخاب کر لیا, اللہ تعالیٰ کی استعانت کے ساتھ وہ شروع بھی کر دے, اور کوئی عجز نہیں, کوئی کمزوری نہیں, بلکہ پوری طرح اس عمل پر سیطرہ ہے, پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا, کاش میں اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. وہی لو کا استعمال, پھر نہ کرو, ایسا نہ کہو. تم نے اپنی پوری محنت کی, جدوجہد کی, اللہ پر استعانت, اس پر توکل, مگر پھر بھی نقصان ہو گیا. اللہ کی تقدیر, اس کی مشیت ہے, اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے. تو اس قسم کے الفاظ نہ کہو, ولیکن قل, اس کی جگہ یوں کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل, یا قدر اللہ وما شاء فعل, یہ اللہ کی تقدیر تھی, جو اس نے چاہا وہ کیا, یہ پروردگار کی مشیت تھی, اس کی تقدیر میں یوں ہی تھا, جو اس نے چاہا اس نے کیا. اس قسم کے جملے استعمال کرو گے, اللہ کی تقدیر پر معاملے کو جو ہے وہ اس تقدیر سے منسلک کرو گے, تو اس میں قوی ایمان بالقدر جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ تقدیر پر کتنا قوی ایمان. اور یہ ایمان کی مضبوطی, یہ در حقیقت اللہ کی رضا کا موجب ہے اور آگے کامیابی کا باعث ہے. اللہ رب العزت اس جملے پر راضی بھی ہوگا, اور آگے جو نقصان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ بھی کرے گا. اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو یہ جملہ آخرت کا, قیامت کا ذخیرہ بن جائے گا, اور بندے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوگی. اگر مت کرو, لو مت کہو. کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ لو جو ہے وہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے. ایک حدیث میں تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ, لو سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں, شیطان کے دروازے, شیطان اپنا وار کرے گا. یعنی بندے کے دل میں تقدیر پر ایمان لانے کے اعتبار سے کچھ جھول آ گیا, کچھ کمزوری آ گئی, اب شیطان اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا, اور اس کے ایمان کو کمزور کرے گا, اور اس پر حملہ کرے گا, اپنے مداخل کھولے گا. اور لیکن اگر ایمان قوی ہو تو شیطان کو وار کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور شیطان تو اس تعلق سے بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کسی طرح بندے کے ایمان کو کمزور کر دوں, اس کے ایمان کو جو ہے وہ باطل کر دوں, باقی پھر جو مرضی کرتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش بندے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کی توحید میں اضطراب پیدا کرو, ایمان میں اضطراب پیدا کرو. اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر بدعت کو داخل کرو, اس کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں بدعت کو شامل کرو. ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اگر بندہ شرک یا بدعت کے جال میں پھنسنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان اس کو چھوڑ دیتا, اس پر محنت نہیں کرتا. جاؤ اب جا کر تہجد پڑھو, روزے رکھو, ہر سال حج کرو, ہر مہینے عمرے کرو, مساجد بناؤ, مدارس بناؤ, یتیم خانے قائم کرو, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. تو من یکفر بالایمان فقد حبط عمله, جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھا اس کے سارے اعمال برباد ہیں. تو یہ شیطان کا مدخل. اب شیطان نے دیکھا کہ اس نے جملہ کہا ہے, یہ جملہ ایمان بالقدر میں چھول, تو اب وہ اس پر حاوی ہوگا اور اس میں مساوس ڈالے گا اور اس کو ایمان سے دور کرے گا اور بالآخر اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو شیطان کے مداخل مت کھولو, اس کے دروازے مت کھولو. کوئی نقصان ہو, کوئی شر ہو, کوئی نقصان پہنچے, خسارہ پہنچے, بس میرے پروردگار کی تقدیر, یہ اس کا فیصلہ, مجھے قبول ہے اور میں اس سے راضی ہوں. اور آئندہ اپنے عمل میں اتقان پیدا کرے, وہ اتقان جو شرعاً یا دنیا کے قواعد میں مطلوب ہے, وہ اتقان پیدا کرے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سب الريح عن ابي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
جی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ باب اس جیسا باب پہلے گزر چکا ہے، باب النہی عن سب الریح، ہوا کو گالی دینے سے منع کرنا، ہوا کو گالی دینے کی ممانعت. اس سے قبل حدیث باب گزرا ہے، باب النہی عن سب الدہر، زمانے کو گالی دینے سے روکا گیا، منع کیا گیا. تقریبا اس سے ملتا جلتا باب ہے، البتہ سب الدہر میں عموم ہے، اس میں سب کچھ ہے، اور ریح ہوا کو گالی دینا، آندھی کو گالی دینا اس میں خصوص ہے. یعنی ایک خاص چیز کو بندہ دیکھے، آندھی کو دیکھے، طوفان کو دیکھے، یا ہوا کی شدت کو دیکھے، اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے ہوا کو اور طوفان کو گالی مت دے. ہوا اور طوفان اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ کسی مدبر کی تدبیر سے آیا، اور مدبر اللہ رب العزت. اگر آپ گالی دیں گے تو وہ کہاں پہنچے گی؟ اس آندھی اور طوفان کو نہیں، بلکہ مدبر تک پہنچے گی. اور یہ چیز کمال توحید کے منافی، کمال توحید کے منافی. اور اگر اس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ آندھی کا آنا، طوفان کا آنا کسی مدبر کے بغیر ہے اور کسی کے امر کے بغیر ہے، تو یہ دہریت ہے، یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. یہ حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی مت دو. فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر اس ہوا کے نتیجے میں تم دیکھو کوئی مکروہ چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز، فَقُولُوا، تو کہو، اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّعِ، یا اللہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس ہوا میں جو بہتری ہے، جو خیر اس ہوا میں موجود ہے، پوشیدہ ہے، ہمیں وہ عطا فرما دے. وَخَيْرِ مَا فِيهَا، اور جو خیر اس ہوا کے اندر ہے. وَخَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهِ، اور جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اور مامور کیا گیا ہے، وہ خیر عطا فرما دے. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، اور یا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں اس ہوا کے شر سے. وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور جو شر اس ہوا میں موجود ہے اس سے. وَشَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهِ، اور جس جس شر کا اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. حسن ادب بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی شان میں جو سوء ادب ہے. ہوا کو گالی دیں گے تو یہ گالی اس کے مدبر اور متصرف تک پہنچے گی، جو کہ توحید کی کمال کے منافی، اور بعض وجوہ میں شرک، شرک اکبر بھی اور کفر بھی. اگر بندے کے دل میں دہریت کے جذبات ہوں اور دہریت کے افکار ہوں، جب بادل بنتے تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے، کبھی آتے کبھی جاتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، اور جب بادل برسنا شروع ہو جاتے تو آپ مطمئن ہو جاتے. ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادلوں کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے؟ فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا، بارش ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو چکے تھے. اللہ نے بادل نمودار کر دیے، نافرمان قوم تھی، سارے مرد عورتیں اس بادل کے نیچے آ گئے، ابھی بارش برسے گی ہم سیراب ہو جائیں گے. لیکن وہ بارش نہیں تھی، ریح فیہا عذاب علیم، وہ تو دردناک عذاب لے کر آیا ہوا تھا. جب ساری قوم جمع ہو گئی تو بادل نے بجائے بارش کے آگ برسا دی اور پوری قوم بھسم ہو گئی. میرے پروردگار کے فیصلے، وہ جب چاہے، نافرمانیاں تو ہوتی ہیں، جب چاہے وہ عذاب لے. تو بادلوں کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں میں، اور جب بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے، تو پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں. بارش جو ہے وہ رب کائنات کی رحمت ہے، اس لیے فرمایا اس رحمت کو دیکھو تو اللہ سے اور مانگو اور اس سے سوال کرو. اس کی رحمت جوش میں آئی ہے، تمہیں وہ عطا فرما رہا ہے، پانی عطا فرما رہا ہے، لیٹسٹ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے. تو جو تمہاری حاجات ہیں کہ یا اللہ تو یہ رحمت برسا رہا ہے، مجھ پر فلاں رحمت بھی کر دے، فلاں رحمت بھی کر دے، بارش کو دیکھ کر دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے. کسی کی نعمت کو دیکھو، کوئی نعمت دیکھو، اپنے لیے مانگو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، رقابت کا شکار نہ ہو. زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئی، وہ میوے کھا رہی تھی، پھل کھا رہی تھی، پوچھا انا لکی ہذا، یہ کہاں سے ملے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی دے دے. اللہ تعالیٰ وہ پھل پہنچا رہا تھا, زکریہ علیہ السلام نے مریم کی اس نعمت کو دیکھا, زندگی گزر گئی بیٹے کی دعا کرتے کرتے. یعنی بعض تفسیر روایتوں کے مطابق اس وقت ان کی عمر 120 سال ہو چکی تھی, ہڈیاں مسیدہ ہو چکی, بڑھاپا آ چکا, بال سفید ہو گئے, بیوی کا بانجھپن سب معلوم تھا. مریم کے پاس یہ نعمت دیکھی, ہنالی کا دعا زکریہ ربہ, زکریہ نے وہیں دعا شروع کر دی, رب حبلی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء. یا اللہ تو مریم کو بے موسم کے پھل دے رہے, اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں, مجھے اولاد عطا فرما دے. دیکھا نعمت دیکھی اور اپنا سوال پیش کر دیا, حسد نہیں, رقابت نہیں, بغض نہیں, اپنا سوال پیش کر دیا. بڑی مدلل دعا تھی, ہنالک دعا ذکری یا ربہ, وہیں دعا کی اور اپنی طلب پیش کر دی. فنادت الملائکہ, ملائکہ نے پکارا, فور اسی وقت پکارا, اسی وقت ندا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی. ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, تجھے اللہ نے بشارت دے دی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ, اللہ نے وہ نام رکھا, دعا قبول ہوگی. تو ایسا موقع جہاں کوئی رحمت ہو, کسی کی نعمت ہو, آپ اپنے لیے اس نعمت کا سوال کریں, اور کوئی نعمت کا سوال کریں, یہ بھی ایک قبولیت کا وقت ہے. لیکن اگر ایسے موقع پر حسد ہوگا, بغض ہوگا, تو یہ ایک عقیدے کی خرابی ہے اور دل کا وہ مرض ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. حسد کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کسی کی نعمت پر خوش ہونا, اپنے لیے فوراً سوال کرنا, فوراً طلب کرنا, یہ قبولیت کا باعث ہوگا.
سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیک.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد, فقال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. اس باب میں بعض لوگوں کے ایک انتہائی فاسد عقیدے کی اور بہت ہی گھٹیا سوچ کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے. یہ سوچ منافقین کی تھی اور مشرکین مکہ کی بھی, اور وہ سوچ تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو حکمت سے خالی قرار دینا, اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مجرد مشیت ماننا, ایسی مشیت جو حکمت سے خالی ہوتی, اور یوں اللہ رب العزت کی تقدیر کا انکار, اور اس قسم کے بہت سے مفاسد. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس باب میں اس تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے حسن ادب کے تقاضے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے, اور ایسے عناصر کی تردید کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہیں. یہ بدگمانی کسے پیدا ہوئی اور کیسے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی؟ یہ پیدا ہوئی جنگ احد کے بعد، بقول ان کے اللہ تعالیٰ کی جماعت، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تقریباً سب کو زخم لگے، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی زخم لگے، دندان مبارک شہید ہوئے اور ایک تکلیف پہنچی، تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ ہونا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فیصلوں کے ساتھ بدگمانی پر محمول کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں، نعوذ باللہ، وہ غلط ہیں، اور جو کچھ زخم اور شہادتیں لاحق ہوئیں یہ نہیں پہنچنی چاہیے تھی. تو ایک طرح سے یہ تقدیر کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار، اور اسی بنیاد پر یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوڑ دے گا اور یہ ہمیشہ ہزیمت اور شکست خوردہ ہوں گے، اور جو غلبہ دین کے وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. انہی سے ایک بدگمانی کی بنیاد پر بہت سی بدگمانیاں پیدا کر لی گئیں، جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سوء ادب اور کمال توحید کے منافی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے اس کا انکار، تقدیر کا انکار، یہ بہت سے مفاسد یہاں پیدا کر لیے گئے. ان دونوں آیات کریمہ میں، پہلی آیت سورہ آل عمران کی اور دوسری سورۃ الفتح کی، ان میں منافقین اور مشرکین کی انہی بدگمانیوں کا ذکر ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یظنون، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یظنون وہ معنی یعتقدون، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا یسبق الی اذہانہم من الوہم، کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں وہم سمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو کہ ناحق ہے، غیر الحق، ناحق غلط، جو حق کے منافی ہے. ظن الجاہلیہ، اس قسم کا گمان جاہلیت میں لوگوں کے دلوں میں تھا، اس قسم کے عقیدے دور جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، اور یہ ابھی تک انہی اوہام میں گرفتار ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانیاں ان کی قائم ہیں. یقولون هل لنا من الامر من شيء، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس معاملے میں کوئی اختیار یا ہماری رائے لی جائے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. قل ان الامر كله لله، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ ہر قسم کا امر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی مشیت نافذ ہے، اور اس کی ہر مشیت حکمت کے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کے برعکس جو مؤمنین کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اور اس کی پوری مشیت کمال کی ہے، اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، ہر فعل حکمت کے ساتھ ہے، اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے منافقین اور مشرکین کے ان اوہام کی اور ان کے ظنون اور جو ان کا ایک عقیدہ تھا، جو ان کے افکار تھے، وہ بتلائے ہیں. پہلے فرمایا کہ الظانین باللہ ظن السوء، اس سے مراد مشرکین بھی منافقین بھی. مشرکین اور منافقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ آیت کے آغاز میں مشرکین کا بھی ذکر اور منافقین کا بھی ذکر. علیہم دائرۃ السوء، ان پر برائی کا دائرہ ہے، ان پر برائی کا دائرہ ہے. دائرے سے مراد یہ کہ یہ برائی میں گھرے ہوئے، دائرے میں جو چیز ہو دائرہ اس کو گھیر لیتا ہے پوری طرح. یہ لوگ بھی برائی کے دائرے میں ہیں اور دائرہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مستحق عذاب اس بدگمانی کی بنا پر، کیونکہ یہ بدگمانی کفر تک پہنچتی اور ایمان کے منافی ہے اور کمال توحید کے منافی. تو ابن قیم نے کیا فرمایا، فسر هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله، ان کی بدگمانی کیا تھی کہ اللہ تعالی اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، ورنہ احد میں رسول زخمی کیوں ہوا، صحابہ شہید کیوں ہوئے، اتنا نقصان کیوں ہوا. اگر یہ اللہ کی جماعت ہے تو اللہ کی جماعت کو تو غالب ہونا چاہیے. یہ بدگمانی. وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، اور یہ کہ جو معاملہ ہے دین اسلام کا اور نبی علیہ السلام کی دعوت کا، وہ اضمحلال اور ضعف اور کمزوری کا شکار ہوگا. اور ایک وقت آئے گا کہ دین کا معاملہ مضمحل ہو کر ختم ہو جائے گا. جس طرح جنگ احد میں اتنا نقصان ہوا، یہ نقصان آگے ہوتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ دین اضمحلال کا شکار ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. بدگمانی. وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ، یہ جو کچھ نقصان ہوا نبی علیہ السلام کو، صحابہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اپنی جماعت کے بارے میں، اتنے قتل، اتنے زخم، اس میں کون سی حکمت ہے؟ حکمت بالغہ تو جماعت کے نفع میں پنہاں ہے کہ جماعت ہمیشہ غالب رہے، ہمیشہ نفع میں رہے، کبھی نقصان نہ اٹھائے. تو یہ کون سی حکمت ہے؟ ففسر بانکار الحکمہ، منافقین کی ساری بدگمانی اس میں کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار. نمبر دو، انکار القدر اور تقدیر کا انکار. وہ انکار ان یتیم امر رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کا انکار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مکمل ہو اور آپ کا معاملہ چھا جائے اور آپ کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. تو ان کی اس بدگمانی میں یہ سارا انکار موجود ہے. وہ ان یظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا. یہ قرآن نے بار بار خبر دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. تو ان کی بدگمانی کیا تھی کہ یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ اگر شکست اور ریخت کی یہی خبر، یہی کیفیت رہی، آگے اور نقصان ہوں گے، تو یہ معاملہ تو مضمحل ہو جائے گا. تو نصرت اور غلبے کے وعدے وہ پورے نہیں ہو سکتے. یہ منافقین کی باتیں، ان کی بدگمانیاں، ان کی کج فہمی. حالانکہ یہ معاملہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بھرا ہوا تھا، حکمتوں سے خالی نہیں تھا، بہت اس میں حکمتیں پنہا اور پوشیدہ ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان، لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ ہوا، صحابہ کو زخم لگے اور 70 صحابہ شہید ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو پہچان لے، سچے مومنوں کو پہچان لے. مومنین اس سارے واقعے پر اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور مضبوط اور متمسک ہو گئے. جن کے ایمان میں نفاق تھا، کذب تھا، انہوں نے بدگمانیاں کی، تو سچے مومن پہچان لیے گئے. اور منافق بھی پہچان لیے گئے. یوں دوسرا فائدہ ظاہر ہوا اور وہ تمحیص کا. تمحیص سے مراد اہل ایمان کا متمیز ہونا, ان کی صفوں کا جدا ہونا, منافقین سے ممتاز ہونا, متمیز ہونا, ان سے الگ ہونا, صفیں جدا ہو گئی. دیکھیں جنگ بدر میں منافقین آئے تھے مگر کچھ کفار کی جو شوکت اور ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جنگ بدر کا نتیجہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا غلبہ, 70 کفار کا قتل, واصل جہنم ہوئے اور بے تحاشا ان کا نقصان ہوا. تو منافقین یہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہاں حق ہے اور یہاں فتح ہی فتح ہے, کہ 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کے لشکر جرار کو تہے تہ کر دیا. ابو جہل جیسے ماہر اور بہادر کمانڈر تک کو قتل کر دیا گیا. تو لگتا ہے یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے, فتح ہی فتح اور کامیابی ہی کامیابی. تو اسے منافقین صفوں میں داخل ہو گئے ان فائدوں کو سمیٹنے کے لیے. ان کی نظر دار آخرت کی طرف نہیں بلکہ دنیاوی فوائد کی طرف تھی. اب جنگ احد میں حکمت الہی, صحابہ زخمی ہوئے, نبی علیہ السلام زخمی ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے. اب منافقین کیا سمجھے کہ نہیں یہاں بھی مار پڑ سکتی, یہاں بھی مار پڑ سکتی, پٹائی ہو سکتی. اب وہ دین سے دور ہوئے اور مسلمانوں کا ایمان اور مستحکم ہوا اور مضبوط ہوا, کیونکہ وہ ان شہادتوں کو نقصان نہیں سمجھتے. جنگ احد میں ابو سفیان دندناتا پھر رہا اور کہتا ہے کہ یوم بے یوم, سوام بے سوا, آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا. تم نے بدر میں ہمارے 70 مارے, ہم نے احد میں تمہارے 70 مار دی, بدلہ چکا دیا, حساب برابر کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ لئیسا سوا, برابری نہیں. برابری کہاں ہے؟ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار, ہمارے 70 مقتول جنت میں گئے اور تمہارے 70 مقتول جہنم میں گئے, برابری کہاں ہے؟ کوئی سوچ اور فکر کا پیمانہ دنیا تھوڑی, آخرت ہے. مومن آخرت کی سوچتا ہے, تو برابری کہاں کی؟ تمہارے سارے مقتول جہنم میں گئے اور ہمارے سارے مقتول شہداء. تو یہ تمحیص جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. مسلمان اپنے آپ کو متمیز کر کے رکھیں اہل کفر سے, اہل شرک سے, اہل بدع سے متمیز کر کے رکھیں, ان سے دور رہیں. یہ صفوں میں جو ہے وہ یہ جدائی جو پیدا ہو گئی جنگ احد کے نتیجے میں, مومنین کا ایمان نکھر گیا اور منافقین کا نفاق واضح ہو گیا. بل یمحص ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے خود اس حکمت کا ذکر کیا کہ تمحیص اور تمیز پیدا ہو جائے, جو بہت بڑی حکمت ہے. اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا, تعلق باللہ بڑھ گیا, آخرت کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہو گیا. اور منافقین جن کی ہر قسم کی سوچ کا محور صرف دنیا ہے, وہ الگ تھلگ ہو گئے, وہ نمایاں ہو گئے. یہ تمحیص جو ہے یہ حاصل ہوئی, جو کہ جنگ بدر کے نتائج میں سے سب سے اہم نتیجہ. اللہ پاک نے یہ بھی حکمت بیان کی, یتخذ منکم شہداء, اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ شہید پکڑے, کچھ شہید تم میں سے بنائے, کہ تم میں شہادتیں ہونی چاہیے. جب شہید کا خون میدان جہاد میں گرتا ہے تو کتنا اللہ راضی ہوتا ہے, اور ایسے میں اللہ کی نصرت کیوں نہیں آئے گی؟ شہادتوں کو منافقین اور کفار نقصان قرار دیتے, ہمارے اتنے مارے گئے, مسلمان اسے نقصان قرار نہیں دیتے. کوئی صحابی میدان جہاد میں شہید ہو کر گرتا تو ہنی اللہ الشہادہ, اس کو شہادت مبارک ہو, مبارک بادی کی آوازیں گونجتی, اس کو شہادت مبارک ہو. تو یہ ایک معنوی کامیابی ہے. بظاہر تعداد کی کمی ہے کہ 70 مسلمان کم ہو گئے, لیکن یہ معنوی کامیابی ہے، ان شہادتوں پر اللہ کتنا راضی ہوگا اور کس قدر نصرت اور مدد اور فتح کے فیصلے فرمائے گا، تو آگے چل کر یہ چیز کتنی نافع ہوگی، جیسا کہ حالات نے یہ بات ثابت کی، اور یہ شہادت کتنا یعنی صحابہ کے لیے ایک امتیاز، علو درجات اور رفعت مکان کا ذریعہ بن گئی۔ دو شہدائے احد کا ذکر اختصار کے ساتھ، ایک جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے شہید، اگلے روز نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ان اللہ تکلم ابا کا کفاح، جابر تمہارے باپ کا کیا رتبہ ہے، شہدائے احد میں سے، اللہ تعالی نے تمہارے والد سے روبرو باتیں کی سامنے بٹھا کر، اور بات کیا کی، میرے بندے مجھ سے مانگ، کیا مانگتے، کیوں معمولی شرف ہے، اور جناب عبداللہ بن جابر نے کیا مانگا کہ یا اللہ یہ شہادت کی موت اتنی اس میں لذت ہے کہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، پھر تیری راہ میں شہید ہو کر اسی راستے سے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، ہمارا اٹل فیصلہ، یہ فیصلے ہو چکے، یہ نہیں ہوگا، یہ سامنے بٹھا کر باتیں، یہ کس چیز کا اعزاز ہے، منافقین کس چیز کو حکمت سے خالی قرار دے رہے ہیں، یہ چھوٹی حکمت ہے۔ چلیں عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سابقین میں سے، کبار صحابہ میں سے، ایک نو مسلم کا ذکر لے لیجیے، عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے تھے اور اسلام بھی ابھی کچھ عرصہ قبل قبول کیا تھا، ان کے بیٹے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اپنے باپ کو دعوت دیتے یہ قبول نہ کرتے، اور بیٹے رات کو جو گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا اس نے اس کو نکال لاتے اور کہیں دور جا کر پھینکا تھا، صبح اٹھتا اپنے معبود کو دیکھتا نہ پاتا، بڑبڑاتا وہ باہر نکل جاتا، اس کو تلاش کرتا پھر لے کر آتا، ایک دن کنویں میں پھینک دیا، صبح گیا کنویں میں جا کر دیکھا پڑا ہوا، تو اللہ نے بات ذہن میں ڈال دی کہ یہ کیسا معبود ہے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، روزانہ مجھے اس کو تلاش کرنا پڑتا۔ نقطۂ توحید ذہن میں آ گیا، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد جنگ احد کا وقت آ گیا، کہا کہ میں بھی جاؤں گا، بوڑھے تھے، میں بھی جاؤں گا، بچوں نے سمجھایا کہ ایک تو آپ بوڑھے ہیں کمزور ہیں، پھر لنگڑے بھی ہیں، لیس عد العرج حرج ولا عد العرج حرج، لنگڑوں کو اللہ نے معذور قرار دیا، کہا کہ کچھ بھی ہو میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام تک یہ معاملہ پہنچا، آپ نے بلا لیا کہ تمہارے بیٹوں کا موقف درست ہے، تم معذور نہ جاؤ، لنگڑے بھی ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ اتعرج بعرجتی فی الجنہ، لنگڑا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ میں لنگڑا لنگڑا کر جنت میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں۔ جب یہ عزم دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ پھر اپنے باپ کو مت روکو، جانے دو، اور چلے گئے اور شہید ہو گئے، شہادت کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، بیٹوں نے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کو ہم مدینے لے جائیں، وہاں جا کر دفن کریں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، لے جا سکتے۔ ان کی میت کو اونٹ پر ڈالا گیا اور اونٹ کا رخ مدینے کی طرف کیا گیا، اس کو چلانے کی کوشش کی گئی، اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، اس کے رخ کو میدان احد کی طرف پھیرتے تو چل پڑتے، مدینے کی طرف کرتے رک جاتا۔ بار بار یہ کوشش کی گئی لیکن اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، بالآخر اسے میدان احد ہی میں شہداء احد کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ لیکن اونٹ کا یہ معاملہ فہم سے بالا تر، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مدینے کی طرف کیوں نہیں جا رہا اور احد کے میدان کی طرف کیوں جا رہا ہے، کسی کے پاس کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی۔ بچوں نے کہا شاید والدہ کے پاس کوئی وجہ ہو، کیونکہ سب سے آخر میں یہ والدہ سے ملے تھے، گھر آئے اپنی ماں سے پوچھا، واقعہ بتایا، ماں نے کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا علم ہے، تمہارے باپ کو میں نے تیار کیا احد کے لیے، ہتھیار پہنائے، اور مجھے یہ ڈر تھا اپنے بڑھاپے کی بنا پر یہ کمزوری نہ دکھا دے اور میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے. اگر یہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو یہ ایک مستقل طعنہ بن جائے ہم پر, ہماری قوم پر ایک دھبا جو کبھی دھلے گا نہیں, کہ یہ وہ قوم ہے جن کا ایک شخص میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ آئے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے باپ کو پکا کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہی تھی کہ تم تو واپس بھاگ آؤ گے, تم تو معرکہ برداشت نہیں کر سکو گے. وہ کہتا نہیں میں نہیں بھاگوں گا, مگر میں بار بار کہتی کہ تم بھاگ آؤ گے تاکہ اور پکا ہو جائے. نہیں میں نہیں بھاگوں گا, جمع رہوں گا, ڈٹا رہوں گا. چنانچہ تمہارے والد جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مدینے واپس لے کر نہ آنا. یہ سبب تھا کہ اونٹ نہیں مدینے کی طرف آ ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد بلکہ شہید کی دعا کو قبول کر لی کہ مجھے مدینے واپس نہ لے کے آنا. کتنا بڑا اعزاز. علامہ ابن رجب نے ایک واقعہ نقل کیا, اس کی سند ذکر نہیں کی, کہ جنگ احد کے تقریباً 40 سال بعد وہاں ایک سیلاب کا پانی گزرا اور ایک قبر کھل گئی. اس قبر کی جو قبر کا مقبور تھا وہ صحیح تھا, بالکل جسم صحیح, اور اس کا ہاتھ تبھی رکھا ہوا نہیں تھا جیسے ہاتھ سیدھا رکھتے ہیں میت کا, اس کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ اب یہ قبر کھل ہی گئی ہے تو ہاتھ کو اٹھا کر سیدھا کر دیں تاکہ اپنے تبھی مقام پر آ جائے. وہ ہاتھ کو اٹھایا تو وہاں سے خون جاری ہو, ہاتھ کو سیدھا رکھا دوبارہ ہاتھ وہیں آ گیا, پھر سیدھا کیا پھر وہیں آ گیا. اسی طرح ان کو دفن کیا گیا. جو بعض کبار صحابہ تھے انہیں دکھایا گیا کہ یہ قبر کس کی ہے, یہ کون مقبور ہے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ شہادت کا اعزاز, تم اس کو نقصان سمجھتے ہو؟ للشہید عند اللہ ست خصال, ایک شہید انسان کے لیے اللہ کے ہاں 6 اعزاز ہیں. 6 اعزاز, 6 اعزاز ہیں ایک شہید کے لیے. اور پہلا اعزاز کیا ہے؟ شہادت کے پہلے ہی لمحے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں, پہلے ہی لمحے. اور وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, شہید گرتے گرتے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے, یہ میرا محل, اس کو دکھا دیا جاتا. شاید اسی لیے حرام بن ملحان جب ان کو نیزہ مارا گیا زمین پر گرنے لگے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. کچھ علماء اس کی توجیہ کی ہے کہ زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ حدیث سامنے رکھ کر کہ شہید کو گرتے گرتے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا, ممکن اللہ نے دکھا دیا ہو. اور بے ساختہ اپنی اس کامیابی کا ذکر کر کے فزت ورب الکعبہ, کتنے اعزاز ہیں. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اسے عذاب قبر سے بچایا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ وَيَأْمُنُ مِنَ الْفَضَإِ الْأَكْبَرِ, جو قیامت کی جو فضا اکبر گھبراہٹ بڑی اس سے محفوظ رہے گا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ, اور اس کے سر پہ وقار کا تاج پہنایا جائے گا. اللُّؤْلُؤَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, جس کا ایک ایک موتی دنیا میں مافیا سے قیمتی ہوگا. وَيُزَوَّجُ بِسِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ, اور 72 حوروں سے اس کی شادی کی جائے. اور آخری اعزاز کے يُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ, 70 جو اس کے اقارب ہیں, دوست و احباب ہیں, ان میں سے 70 جتنے اس کے دوست احباب یا اس کے اقارب ہیں, قریبی رشتہ دار, جو بھی, 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا اور اللہ قبول کرے گا. اس کی شفاعت پر 70 افراد کو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا. تو ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں, منافقین اس کو نقصان قرار دے, نقصان قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی پر اترا. یہ زخمی ہونا کوئی محرومی ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی ایک جہاد میں, فرمایا کہ ان انت الا اصبع دمی تھی وفی سبیل اللہ ما لقی تھی, کہ تو ایک انگلی زخمی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ یہ جو کچھ ہے میرے رب کی رحم, اللہ کی رحم ہے, یہ اللہ کی رحم زخم ہے. انسان یہ سوچ کر کیوں نہ خوش ہوگا، میرا زخمی ہونا، میرا شہید ہونا اللہ کی رحمت. تو جس کو یہ نقصان قرار دے کر بدگمانیاں کر رہے ہیں، ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، وہ تو اعزاز کی بات. ان صحابہ کا واقعہ بھول گئے جو جنگ احد کے لیے نکلے اور دعا کرتے ہوئے نکلے، ایک نے کہا کہ یا اللہ کسی بڑے بھاری بھرکم دشمن سے میرا مقابلہ اور بالآخر میں اس کو مار دوں، دوسرے نے کہا یا اللہ میرا مقابلہ بھی کسی بھاری بھرکم دشمن سے ہو اور وہ مجھے مار دے، مجھ پہ غالب آ جائے اور تیری راہ میں میں شہید ہو جاؤں، اور صرف قتل کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ میرے اعضاء کاٹ دے، آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، ہونٹ کاٹ دے، اور قیامت کے دن اسی طرح کٹی آنکھوں کے ساتھ، کٹے ناک اور کٹے ہونٹوں کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوں، اور تو مجھ سے سوال کرے میرے بندے تیرے ہونٹ کہاں گئے، تیرا ناک کہاں گیا، تیری زبان کہاں گئی، اور میں اس کا جواب دوں کہ تیری راہ میں شہادت کی موت حاصل ہوئی تھی، تیری راہ میں سب قربان کر دی. تو ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، جس کو نقصان قرار دے کر یہ بدگمانیاں کر رہے ہیں، یہ نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں کچھ شہید ہوں، تمہارا خون میدان میں گرے، میری رضا کا باعث بنے، اور پھر آئندہ تمہارے لیے مستقل جو ہے وہ کامیابی کے راستے کھول دی، اور اللہ نے کھول دی. اس کے ایک سال بعد جنگ خندق ہوئی، اس میں کفار کو شکست ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حتمی اعلان کر دیا، حتمی اور قطعی اعلان، آپ کی نبوت کی صداقت کا نشان، فرمایا کہ الان نحن نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی وہ کفار کے محلے میں ہوگی، ان کو مدینے آنے کی جرت نہیں ہوگی، جو بھی جنگ ہوگی ان کی بستی میں ہوگی، ہم جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آئے. یہ غلبہ اسلام کا آخر کیسے حاصل ہوا ہے؟ یہ ان قربانیوں کا صلہ، صحابہ کی استقامت کا صلہ. تو کتنی بڑی اللہ کی حکمتیں اس میں پنہا ہیں. اور اگر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی نصیب ہو تو اس سے ان کے دلوں میں عجب داخل ہو سکتا کہ ہم بڑے طاقتور اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور بعض اوقات یہ چیز عقیدے کے اختلال اور سوچ کی غلطی پر منتج ہو سکتا. ہمارے پاس تو فتح ہی فتح، جنگ حنین میں کچھ صحابہ نے کہہ دیا آج ہمارا یہ کیا بگاڑے گی، ہمیشہ ہم کم ہوتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، آج تو ہم ہیں ہی زیادہ. اذ اعجبتکم کثرتکم، اپنی کثرت اور طاقت پر تمہیں ناد آ گئی، کمانڈ آ گیا. پھر اللہ نے عارضی طور پہ شکست کا منہ دکھایا، زمین تنگ ہو گئی، بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی، پھر بالآخر واپس پلٹے، جمعیت منظم اور متحد ہوئی، اور اللہ نے فتح عطا فرمایا. تو بعض اوقات یہ غرور آ سکتا ہے، ہمیشہ فتح کا غرور، اور دل میں عجب آ سکتا ہے، نہیں ان کے دلوں میں خوف رہے کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہماری طاقت کا کمال نہیں، یہ پروردگار کی توفیق اور اس کی عطا اور اس کی دین، یہ بڑی حکمت ہے. اور سب سے بڑی حکمت رفع درجات، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں. میدان جہاد میں پہنچنے والے زخم اور یہ شہادتیں، یہ بڑے اونچے درجات کا باعث اور سبب بنتے ہیں. تو یہ سارا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے. ان کی بدگمانیاں کیا تھیں اور اس کی اساس کیا تھی، اور اس وقع احد میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں جو کچھ بیان ہوئیں. اور یقیناً یہ حکمتیں جو ہیں وہ مفہوم ہیں، اور ان کے نتائج بعد میں برآمد ہوئے، کس طرح اسلام پھیلا اور صحابہ کی یہاں کی استقامت، اور ایک صحیح فہم جو اللہ نے عطا فرما دیا، آگے چل کے بڑی بڑی فتوحات پر منتج ہوا. چلیں یہ سارا خلاصہ ہو گیا اس کا، آگے باب پڑھ لیجیے.